ربیع الاخر شریف 27، ربیع الاخر کی 1421 ہجری اور 28 جولائی سن 2000 عیسوی، سورہ نحل شریف 14-12، سورہ نحل شریف آیت نمبر 101. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل.
وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم.
ينزل، جب اس کام کریں گے تو ينزل ہو جائے. والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر.
والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت
مفتر. مد بھی پڑھے بھائی، آلو پر بھی مت ہے، انما پر بھی مت ہے. والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر.
والله اعلم بما
بل أكثرهم لا يعلمون.
بل أكثرهم لا يعلمون.
قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. میں پھر سے پڑھ رہا ہوں، اس کو پھر سنیں آپ لوگ، پھر سے اس کو. قل نزله روح القدس، روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين.
لسان الذي
لسان الذي يلحدون إليه أعجمي أعجمي وهذا لسان عربي مبين. لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم.
إن الذين لا يؤمنون
عذاب أليم عليم 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 کا ترجمہ بالکل غلط ہو جائے گا. ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله
إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون
بآيات الله جہاں لام الف ہو وہاں پہ آواز آپ اسپیشلی ہیں آپ آواز کھینچے اور میننگ بالکل رات ہو جاتا. نہیں نہیں وہاں نہیں لا یؤمنون لا یؤمنون نہیں پڑے گا لا یؤمنون انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان من کفرا نہیں پڑھے اس کو جیسے پنکھا میں نون پڑھا جاتا ہے وہی وہ پڑھے گیا. اس کا طریقہ ہم بتلا چکے ہیں کئی بار. سوٹ کے کچھ لیٹرز ہیں حلق کے حروف جن کو کہا جاتا ہے گاڈ لف لیٹر حمزہ ہا عین ہا غین خا یہ چھ حرفیں ہاتھ سے نکلتے ہیں ان کا مخرج حلق ہے. یاد رکھیے کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین مینس دو زبر دو ایک دو پیش اس کو تنوین کہتے ہیں. ڈبل زبر ڈبل زیر ڈبل پیش کو تنوین ہو گیا. نون ساکن اور تنوین کے بعد جب تھروٹ کے لیٹر آئے حلق کے حروف تو وہاں پہ نون اگزیکٹلی جو اس کا اوریجنل پروناؤنسیشن اس سے پڑھا جائے گا اور اگر یہ نہ ہو تو پھر بدل جائے اس کا پروناؤنسیشن. جہاں من یہ اس کا اوریجنل وہ ہے یعنی پروناؤنسیشن مخرج ہے من لیکن یہاں پڑھیں گے اس کو منگ پنکھا منگل بولتے ہیں اسی پڑھیں گے. اب دیکھیں اسی میں دو ایگزامپل ہیں. یہاں پہ منگ کا سارا پڑھیں گے اور اللہ من اکریہ پڑھیں گے من اکریہ فوراً اس کا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا اکریہ وقلبہ مطمئن بالایمان وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا عن صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم
ولهم عذاب عظيم
ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم أولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا
ثم إن ربك للذين
من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم صدق الله العظيم بات چل رہی تھی پہلے سے یہودیوں اور عیسائیوں کی ان کی ریشہ دوانیوں کی اور اسی ضمن میں خصوصاً یہودیوں کا کی اخلاقی گراوٹ کا بھی قرآن نے ذکر کیا تھا ان کے یہاں صورتحال یہ ہوتی تھی کہ ان کے احبار اور راہب جو ہوتے تھے حبر احبار ان کے علماء آپ کہہ لیجیے وہ اس قدر دنیا دار تھے کہ ذرا ذرا سی دولت پر اپنے ایمان کو بدل دیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعریف نعت پاک آپ کا ذکر کریمہ ذکر کریمانہ جو ان کی کتابوں میں تھا جس کو ان لوگوں نے چھپایا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی وہ ان کی حرص دنیا دنیا کی لالچ کسی نے کچھ روپے دے دیے کچھ پیسے دے دیے کچھ دولت دے دی اس کی والی بولنا شروع کر دیا ہاں اصل میں ہے کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دل کا لجا ندا ویلوہا بھائی گنہ داؤن کہتے ہیں آپ تو یہ لکھنؤ کیا جانتے ہوں گے راہٹ جانتے ہیں جسے پانی کو اس سے نکالا جاتا ہے وہ پیر کھینچتا تھا تو یہ گھومتا تھا اس کو دول بولتے ہیں تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ گیا یہاں چلتے چلتے یہ گیا گیا اس بعد پھر وہیں آ جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کو گھما رہے ہیں زمانے کو گھومتے گھومتے جاتا ہے پھر وہیں چلاتا ہے گھومتے گھومتے جاتا ہے پھر وہیں چلاتا ہے اسی لیے قرآن پاک میں یہاں پہ یہ جزئی بات تھی ضمنی بات تھی یہاں پہ اس کا کوئی ذکر نہیں ان کے حاسی بھائی کے اس پر جواب کیے کی تمثیل آنا یہ وہی بات پھر آج کل ہو رہی بات صحیح ہے قرآن پاک میں ازواج مطہرات امہات المؤمنین کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولا تبرج نہ تبرج الجاہلیت الاولى کہ تم پہلی والی جہالت کا سا انداز نہ اختیار کرنا مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلی جہالت یہ بتلا رہی کہ اس کے بعد دوسری جہالت بھی کچھ ہے لیکن لفظ اولا لفظ اخرا کے مقابل میں بولا جاتا ہے تو پہلی زیارت تو حضور کی پیدائش شریفہ سے ظہور مبارکہ سے پہلے کی تھی, اور دوسری حالت وہ ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں اور یہ بڑھ رہی ہے. تو وہ لوٹ آئے, وہ پہلے والی زیارت لوٹ رہی ہے آہستہ 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 آہستہ, وہ ساری برائیاں دیکھیے کہ کر کے ظاہر ہو رہی. وہی جو پہلے وہ ان کے رائب کرتے تھے, آج کل کے دنیا دار مول بھی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بتائے اپنے حبیب کے سب کو تو فیل میں. تو قرآن مقدس نے ان کے اس خیال کا رد جوں کیا تھا کہ مدشترو بعہد اللہ فنن قلیا انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, کہ اللہ کے ہاتھ اس کے بارے کو حقیر و سلیم پوری کے بدلے خیر و نہیں نہ بدلو, کہ دیکھو اللہ کے پاس ہے وہی بھی پڑے تمہیں اب نہیں ہے اچھا تم پہلے لوگ کتنے دن چلے گا. ما عندکم ینفد تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا, وما عند اللہ باق اور جو اللہ سے وہ باقی رہے گا. ان کے ساتھ علاوہ کر دیا آج کی اس کریمہ سے جہاں یہ بیان شروع ہو رہا ہے تو دراصل اسلام پر ایک بہت ہی جارحانہ حملے کا جواب ہے. یہاں سے لے کر کے تقریباً کہاں اس پوری دو آیت کے بجائے ان کے جارحانہ جواب دیا جا رہا ہے. ان کا تم کا اعتراض یہ تھا مشرکین مکان یا دیگر لوگ, اسلام کی ابتدائی صورتحال یہ تھی کہ لوگوں کے نفسیاتی تقاضے کے پیش نظر اللہ تمہارے بتا رہا کبھی ایک حکم ہوتا تھا پھر اس کو منسوخ تک کر دیتا تھا, پھر اس لیے دوسرا حکم اترتا تھا, پھر اس کے بعد تیسرا حکم اترتا تھا. اس لیے کہ اس وقت جو ان کے مزاج تھے, ان کی طبیعتیں تھیں, وہ اس بات عادی نہیں تھی کہ یہ بجٹ ان کے سامنے وہ سارے کر دیا کہ جسے وہ بولا جائے. جیسے مثال کے طور پر آپ لے لیجیے شاہ کے حلق قرآن ایک حکم تھا, پہلے اس کے نقصانات بیان کیے, اس کا جو لذتوں کا احساس اس کو ذکر کیا, اس کے زیادہ نقصانات بیان کیا کرنے کے بعد آج ہو گیا قرآن اتنے سال خاموش رہا. ایک بات جب یہ ہو گیا کہ لوگ اس کے نقصان اور فائدے کو اور نقصان اور فائدے کو سمجھنے لگے اور بہت سارے لوگوں نے اس کی جیسے شراب نوشی کم کر دی کچھ لوگ دیے, تو ایک دوسرا پیغام اتار دیا قرآن نے, کیا کہ تم نماز جب پڑھنے جایا کرو تو نشے میں نہ جایا کرو, شراب نہ پی کر کے جایا کرو. تو اس وقت جو زیادہ عادی قسم لوگ تھے وہ لوگ پہلے ہی لیتے تھے اور اس کے بعد جب ریلیکس ہو جاتے اس کے بعد ہم جاتے تھے نماز پڑھنے کے. دو مرحلہ ہوا, اب تیسرے مرحلے میں قرآن نے مہر لگا دی کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان, یہ تو شیطانی کام ہے, فاجتنیبو, اب اس سے رکنا ہے تمہیں, اب شراب حرام کر دی گئی. تو اسی طرح سے کبھی ایک حکم اترا اور اس کے بعد جب مزاج اس کا عادی ہو گیا تو اس کے اندر اس کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے اچھا اور کوئی حکم اتارا جس سے انسانیت کی فلاح, انسانیت کی بہبود تھی, لوگوں کا فائدہ تھا. پھر اس کے بعد جب اور عادی ہو گئے تو ایک اور حکم اتار دیا تاکہ آہستہ 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 باتیں اس کے ذہن کے اندر اترتی رہے. تو کفار مکہ اور یہود و نصارہ یہ کہتے تھے کہ جو قرآن اتر رہا ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا ہے. کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ یہ ناممکن ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی چیز کو ایک بار حلال کرے پھر حرام کر دے, یا ایک بار کوئی اور حکم اتارے دوبارہ کوئی اور حکم اتارے تیسری بار کوئی حکم اتارے. تو کیا اسی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو اس سے پہلے معلوم نہیں تھا کہ جب معلوم ہوتا اس نے وہ حکم بدل دیا؟ یہ ان کی جہالت تھی, معلوم اللہ ان کی جہالت تھی. دراصل ہوتا کیا ہے کہ کسی سیاسی فوائد کے تحت کبھی احکام میں نرمی کی جاتی ہے اور کبھی احکام میں سختی کر دی جاتی ہے. رسول کریم ایک پیغمبر انقلاب تھے, ان کو تو ایک انقلاب وفا کرنا تھا. طبیعتوں پر اگر تکدر پیدا ہو جاتا اور لوگ نفرت کرنے لگتے تو وہ انقلاب جو آپ کی ذات مبارکہ سے ہو رہا تھا کیسے ہو پاتا؟ اسی لیے آہستہ آہستہ اس کے اندر تبدیلیاں ہوتی رہی. اس کا یہ قرآن مقدس سے جواب دیا ہے کہ تمہاری کم عقلی ہے، تم سمجھ نہیں پا رہے ہو، یہ تمہارے سمجھ کے بس کی بات نہیں ہے. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةً، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدلیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلْ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو اتار رہا ہے یا جو اتارے گا، اللہ خوب جانتا ہے، اس کے قدرت سے کوئی شے خارج نہیں ہے، اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. قالوا انما انت مفتر، کافر کہیں تم تو دل سے بنا لاتے ہو، یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ تو محمد عربی آپ بری طرح سے کہہ کر کے لاتے ہیں. بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں اکثر لوگ جاہل ہیں، ان کے پاس علم ہی نہیں ہے. یہ رسول کریم کی ذات کریمانہ کے تعلق سے یہ ناشائستہ باتیں کہہ رہے ہیں. مفتر اپنی طرف سے کرنا، عماد اللہ حضور اپنی طرف سے گھر کر کے لا رہے ہیں، یہ ان کے عقلوں کا فطور ہے، سمجھ نہیں پا رہے ہیں بات. تو آپ ان سے کہہ دیجیے، قل یا رسول، ان سوال کرنے والوں سے، اعتراض کرنے والوں سے، آپ کی ذات کو مورد الزام ٹھہرانے والوں سے آپ کہہ دیجیے. کیا کہہ دیجیے؟ قل، یہ کہہ دیجیے کہ نزلہ روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا وہدا وبشرا للمسلمین. آپ کہہ دیجئے کہ اسے پاکیزگی کی روح نے اتارا تمہارے رب کی طرف سے. لیثبت الذین آمنوا، ٹھیک ٹھیک تمہارے رب کی طرف سے، ٹھیک ٹھیک کہ اس سے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے اور ہدایت اور بشارت مسلمانوں کو. تین باتیں بتائی گئی. اس اعتراض کا جواب آپ ان کو دے دیجئے کہ نہ میں اپنی طرف سے کہتا ہوں، نہ میری خواہشات نفسانیاں ہیں یہ، بلکہ یہ کلام دراصل روح القدس، روح الامین، جبریل امین اللہ کی بارگاہ کرم سے ان کو القا ہوتا ہے، وہ مجھے لا کر کے دیتے ہیں. اور اس سے پہلے یہ تم جان چکے ہو کہ یہی وہ فرشتہ ہے جو تمہارے پیغمبروں پر بھی وحی لایا کرتا تھا، یہی وہ فرشتہ ہے. اور اس نے اس وحی میں نہ کوئی چیز گھٹائی، نہ بڑھائی، نہ اپنے طرف سے کہی. تو جب وہی فرشتہ اللہ کی طرف سے پیغام لا رہا ہے تو کیا تم یقین کرتے ہیں کہ اس نے قرآن میں کچھ بڑھایا ہوگا اپنی طرف سے، کچھ گھٹایا ہوگا اپنی طرف سے؟ نہیں، وہ پاکیزہ ہے، روح القدس ہے، پاکیزہ روح ہے، وہ اللہ کی طرف سے معمور فرشتہ ہے. اس کو نہ کسی کی عداوت و دشمنی کی کوئی فکر ہے اور نہ کسی کے نفع اور نقصان کا اس سے کوئی تعلق. وہ اللہ کی طرف سے من جانب اللہ معمور ہے، جتنا جیسا جو عطا کیا جاتا ہے اسی طرح سے رسول کریم کی بارگاہ میں لا کے پیش کر دیتا ہے. یہ میرا کلام نہیں ہے کہ تم یہ کہو کہ میں نے آج یہ کہا، پھر اس کے بعد یہ کہا، پھر اس کے بعد یہ کہا، اور اس سے تمہارے دماغ کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے کہ اگر اللہ کا کلام ہوتا تو وہ بدلنے والا نہیں ہوتا، اس کو یکساں ہونا چاہیے، تمہاری یہ حالت ہے. ایسا نہیں. کیوں ایسا ہے؟ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا، ایک مقصد تو یہ ہے کہ تاکہ اس سے ایمان والوں کو آزمائے، وہ ثابت قدم رکھے، ثابت قدم رکھے. نمبر دو، وہ ہدا اور انہیں اچھا راستہ دکھائے. نمبر تین، وہ بشرا للمسلمین اور اس تبدیلی کے ذمن مسلمانوں کے لیے خوشخبری بھی ہوا کرتی ہے. کبھی ایک پیغام اترا، چنانچہ ایسے بہت سارے واقعات اس میں تاریخ اور سیر کی کتابیں دیکھیں، بہت سارے واقعات ایسے ہیں، اب لیجیے آیت درود ہی کو لے لیجیے, آیت درود جب لے لیجیے آپ جاتے ہیں, آیت درود کا مسئلہ کیا تھا؟ جب آیت کریمہ اتری هو الذي يصلي عليكم وملائكته, وہ اللہ ہے کہ اس کے فرشتے اور وہ تم پر درود بھیجتے ہیں. کون بھیجتا ہے؟ اللہ اور اس کے فرشتے خالی بس. تو کچھ صحابہ بارگاہ رسالت میں پہنچے, عرض کیا رسول اللہ ایسا کبھی نہیں ہوا, آپ تو اپنے غلاموں کو ہمیشہ نوازتے ہیں, آج یہ آیت کریمہ اتری ہے اور اس میں حکم دیا گیا کہ اللہ اس کے فرشتے خالی آپ پر درود بھیجتے ہیں, تو ہم لوگوں کو چھوڑ کیوں دیا گیا ہے؟ چھوڑ دیا گیا ہے؟ عقیدت مندی کا جواب اللہ کی طرف سے یوں ملا, کیا کہ آیت دوسری اتاری گئی تھی اسی صورت میں, پھر دوسری آیت اتاری گئی, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. دیکھیں دونوں کا تیور ایک ہے, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ, دونوں کا مفہوم ایک, اللہ اس کے فرشتے تم پر درود بھیجتے ہیں, بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں, دونوں یہاں تک برابر ہیں. اور پھر تخصیص کی گئی, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اب تم بھی رسول پر درود پڑھو. تو اب اگر کوئی جاہل یہ کہے کہ صاحب یہ تبدیلی ہی کام, یہ لائق کلام نہیں ہو سکتا ہے, تو اس کی جہالت ہی, اس کی کمیل بھی تھی. بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ پہلے کچھ حکم اترا ہے, آپ سورہ انفال شریف پڑھیں, سورہ انفال کی تفسیر آپ دیکھیں تو اس میں تفسیر کے ساتھ اس امر پر گفتگو کی گئی ہے. مجاہد جنگوں کے تعلق سے جو احکام تھے, پہلے کیا ہوئے پھر کیا ہوئے پھر کیسے بدل دیا گیا, چنانچہ آپ دیکھیں بیان فرمایا گیا ہے اس میں دیکھیں آپ کہ جس طرح سے کلام بدلتا رہا. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین وان یکن منکم مئت یغلبوا الفا من الذین کفروا. یہ غیب کی خبریں بتانے والے, مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیجیے, اگر تم میں کے 20 صبر والے ہوں گے 200 پر غالب ہوں گے, اور اگر تم میں کے 100 ہوں تو کافروں کے 1000 پر غالب ہوں گے. تو اس وقت حکم یہ تھا کہ ایک مسلمان 20 کافر سے لڑے, یہ حکم تھا, ایک مسلمان 20 کافر سے لڑے یہ حکم تھا, اور غالب آئے گا. مگر پھر تبدیلی کر دی گئی. تبدیلی کیا ہوئی؟ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ الان خفف اللہ عنکم, بدل دیا گیا, اب اللہ نے تمہارے اوپر تخفیف کر دی, اب اللہ نے تم پر سے تخفیف فرمائی. وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا, اور اسے حلم ہے کہ تم کمزور ہو. فَيَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ, تو اگر تم میں 100 صبر والے ہو تو 200 پر غالب آئیں گے. اب ایک کے مقابل میں 10 رکھا گیا, سمجھا؟ نہیں, ایک کے مقابل میں 2 رکھا گیا, 2 رکھا گیا, کہاں 20 سے گھٹا کر کے 2 کر دیا گیا, تو پیغام بدلا کہ نہیں بدلا؟ تو اگر کوئی کافر یہ کوئی بدبخت کوئی دماغ لیے سمجھے کہ ساری تو قرآن نے تبدیلی کر دی, تو محمد عربی کا کلام ہی اللہ کلام نہیں ہو سکتا ہے, یہ اس کی جہالت ہے, یہ اس کی جہالت ہے. حالات وقت تقاضے کے پیش نظر, کیونکہ قرآن پاک قیامت تک کے لیے نظام زندگی ہے اور یہ باضابطہ وصول ہے, لہذا ایسا وصول بنایا قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے حبیب کو کہ اس میں اب کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی. حضور کی حیات پاک تک تبدیلی ہے, لیکن جب حضور نے چشمے مبارک بند کر لی تو اب ساری تبدیلیاں ختم ہیں. تو یہ تبدیلی اس لیے ہے کہ تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ ایمان والوں کو اس پر ثابت قدم رکھے, انہیں ہدایت عطا فرمائے اور ان کے لیے بشارت عطا فرمائے. یہ ہے. اچھا, تیسری آیت کریمہ دیکھیے کس قدر جارحانہ انداز ان کا تھا. جب ان لوگوں نے دیکھا کہ قرآن پاک کے اسلوب بیان سے لوگ قرآن کے باتوں سے متاثر ہو کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عشق رکھتے ہیں, شیفتہ و فریفتہ ہو جاتے ہیں, تو اب اس کو ڈیمیج کرنے کے لیے کتنی ناجائز اور ناپاک ترکیب استعمال کی ہے. ہوتا ہے آدمی جب کسی شخص کی ترقی کوئی حاسد دیکھتا ہے نا, تو اس کو روکنے کے لیے وہ بڑی اونچی حرکتیں کرنا شروع کرتا ہے. تو یہ اونچی حرکتیں کرنے لگی تو کیا کہتے, کبھی کہتے کہ وہ ان کو تو ایک اجنبی غلام وہی بتاتا ہے, کیونکہ یہ پڑھے لکھے تو ہے نہیں. کبھی کہتے کہ نہیں نہیں نہیں, یہ تو ان کے دوست احباب جو ہے نا وہ لا کر کے بتا دیا کرتے ہیں. یہ تو پرانی قصے کہانیاں جو سنتے ہیں توریت زبور انجیل وغیرہ کے جو صحائف تھے پہلے کے, اس سے کلیکٹ کر کے بتاتے ہیں, ان کی اپنی کوئی بات تھوڑی ہوتی ہے. تو اس لیے تاکہ لوگوں کو روکا جا سکے, لوگوں کے اندر بدگمانی پیدا کی جا سکے. یعنی آپ یہ جان لیجئے کہ اس وقت کا میڈیا اسلام کی حقانیت کے خلاف ایک پروپیگنڈا کر رہا ہے. یہ کیا کہ یہ کلام جو پیش کرتے ہیں قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ ایک عجمی غلام ہے اسی کا کلام ہے. اب اس کے تعلق سے کئی قول نقل کیا گیا ہے. ایک روایت میں تو یہ ہے کہ عامر ابنی روبی ایک شخص تھا, اس کا غلام, اس کا نام تھا جبر. کچھ لوگ کہتے تھے کہ جبر جو ہے یہ محمد عربی کو بتایا کرتا ہے, کیونکہ محمد عربی یہاں آتا جاتا ہے اور ان سے اس کے روابط ہیں, تو وہی آ کر کے سب باتیں بتاتا ہے. دوسرا قول یہ تھا کہ خویطب بن عبد العزا کا ایک غلام تھا, اس کا نام عائش تھا یا یعیش تھا. وہ کہتے تھے کہ یہ بتاتا ہے آ کر کے, یہ بھی عجمی ہے. تیسرا قول یہ تھا کہ ابو فکینہ ایک یہودی عورت تھی, اس کا ایک غلام تھا, اس کا نام تھا قیصار, اس کی کنیت تھی ابو فکینہ. یہ ایک یہودی عورت کا ایک غلام تھا, وہ کہتے تھے کہ لوگ وہ ابو فکینہ یہ سار قیصار آ کر ان کو بتا دیتا ہے. اور تیسرا قول, چوتھا قول یہ نقل کیا گیا ہے کہ بلعام یا بلعان نام کا ایک رومی غلام تھا, وہ معاذ اللہ رب العالمین حضور کو آ کر کے بتا دیا کرتا ہے. قرآن مقدس نے اس کا بھی مختصر جواب دیا. میرے حبیب کی فصاحت و بلاغت کے مقابل میں تم لوگ کسی جاہلانہ باتیں کرتے ہو, کچھ تو عقل سے کام لے کر کے بات بولو. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ, اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی آدمی سکھاتا ہے, یہ قرآن کوئی آدمی سکھاتا ہے. اب اتنا کہنے کے بعد قرآن نے جواب دیا اس کا, یہ نفس واقعہ کو بیان کیا ہے قرآن, ایک واقعہ ہے خبر دی کہ یہ ایسی ایسی باتیں ہیں. اب اس کا جواب قرآن دے رہا ہے, لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین, کہ ایسی زبان, لسان الذی ایسی زبان, یلحدون الیہ کہ جس کی نسبت کی جاتی ہے اس کی طرف, اعجمی وہ تو اعجمی ہے, اور قرآن کیا ہے یہ عربی مبین فصیح و بلیغ عربی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کی طرف ڈھالتے ہیں اس کی زبان عجمی ہے اور یہ روشن عربی زبان ہے. تم لوگ یہ کہتے ہو کہ چاہے وہ جبر ہو یا عائش یا یعیش ہو یا قیصار ابو فکینہ ہو یا بلعام یا بلعان ہو, تم لوگ کہتے ہو کہ معاذ اللہ یہ حضور کو بتاتے ہیں. اب تم بتاؤ کہ یہ تو خود عجمی ہے یہ, اور قرآن کی زبان میں اتر رہا ہے عربی مبین فصیح و بلیغ عربی میں اتر رہا ہے. تو کس قدر یہ حالت ہے کہ قرآن نے جب تم سے چیلنج کیا تھا کہ اگر تمہارے اندر گٹس ہیں تو اس کے مقابل ایک چھوٹی سی آیت بنا کر کے لاؤ, تو یہ اصحاب معلقہ کہ جن کے اشعار کعبہ کی دیواروں پر فخریہ ہنگ کیے جاتے تھے, آویزہ کیے جاتے تھے, اور اس کا جواب لکھنے کے لیے لوگ سال بھر کوشش کرتے تھے تو میدان میں آ کر کے منہ کی کھاتے تھے, اتنے بڑے بڑے عربی فصیح و بلیغ بڑے شعرا تو منہ کی کھا گئے جو عربی تھے, تو یہ کتنی جہالت کی بات ہے, کتنی ہلکا پنی کی بات ہے. تم کہتے ہو کوئی عجمی غلام ان کو سکھا دیتا ہے, ایسی عربی واجمی غلام بول سکتا ہے؟ سوچنے کا مقام ہے.
کہ تمہارا الزام کس قدر بے بنیاد اور گھوٹا سا ہے. قرآن نے تمہارے سامنے بار بار چیلنج کیا کہ اگر تمہارے اندر اتنی طاقت ہے اتنا گش ہے تو زیادہ نہیں, فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, ایک چھوٹی سی سورت بنا کر کے لاؤ. قرآن جیسی چھوٹی سی سورت, اور کس سے کہا تھا؟ ان سے کہا تھا جو عرب کے بہت پڑھے لکھے لوگ تھے, شعرا تھے, جن کو اپنی زبان پر اتنا غرور تھا کہ زبان کے مقابل میں کسی کو اپنے سامنے بیٹھنے نہیں دیتے تھے, اتنا غرور تھا. تو وہ لوگ تو گھٹنا ٹیک دیے, چاروں شانے چت ہو گئے. تو یہ کس قدر جاہلانہ گفتگو کر رہے جو کبھی عقل میں آنے والی نہ ہو کہ اتنا بڑا عربی شاعر تو اس کا جواب نہ لکھ سکے, اور یہ آدمی حضور کو قرآن بتاتا ہے وہ بھی عربی زبان میں. یہ تمہاری یہ بات تمہارے کردار و عمل کی روشنی میں خود غلط ہے, خود غلط ہوئی جا رہی, کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں, خود تمہاری بات تمہارے ہی قول کی روشنی میں غلط ہوتی چلی جا رہی ہے. سبحان اللہ, آپ سوچیں ذرا سا ٹھنڈے دل سے, آپ یہ تصور کیجئے کہ آپ رسول کریم کے زمانے میں بیٹھے ہوئے ہیں, تصور کیجئے ذرا سا, آپ بن کے تصور کیجئے کہ رسول کریم کے زمانے میں بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی تھوڑی دیر کے بعد ایک آواز سنائی پڑتی ہے اور کوئی کافر و مشرق یہودی اور نصرانی کہتا ہوا گزرتا ہے, گزر رہا ہے, یار یہ جو قرآن ہے نہیں, یہ تو محمد عربی کے غلام ان کو سکھاتے ہیں. آپ حضور کے ماننے والے آپ کو کتنی ٹھیس لگے گی, کتنی تکلیف پہنچے گی, آپ پھر بلا پہنچیں گے. یہ قرآن آپ پر نہیں اتر رہا ہے, صرف آپ حضور کے نیاز مند ہیں, عقیدت پیش ہیں, مسلمان ہیں, محبت کرنے والے ہیں. آپ پر یہ الزام ڈائریکٹ نہیں ہے, آپ برداشت نہیں کر سکے. اندازہ لگائیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے برداشت کیا ہوگا, کیسے اس کو برداشت کیا ہوگا. اللہ کے کلام کو عجمی غلام کی طرح نسبت کر دی گئی, یعنی حضور کو ستانے کے کیا کیا طریقے لوگوں نے یاد کر رکھے تھے. راکھ پھینکی, پتھر پھینکا, کنکر پھینکا, قتل کرنے کی تدبیریں کی, یہ چھچوری حرکت دیکھ لیجیے. عربی کا ایک شعر ہے بڑے اچھے شاعر نے کہا ہے, جراحات السنان لہل دیام ولا یلتام ما جرح اللسان. عربی شاعر کہتا ہے کہ اگر تلوار, نیزہ وغیرہ کا زخم ہو تو زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ زخم بھر جاتا ہے, ٹھیک ہو جاتا ہے. ولا یلتام ما جرح اللسان, مگر زبان جو زخم لگاتی ہے وہ زمانے کے ساتھ ساتھ بجائے بھرنے کے اور ہرا ہوتا رہتا ہے. اور یہ زبان کا کتنا بڑا زخم تھا حضور کے ساتھ, زبان کا یہ کتنا بڑا زخم حضور کو لگایا گیا تھا کہ کیا کہتے ہیں, انما یعلمہ بشر, یہ قرآن, یہ تو ان کو ایک عجیب غلام بتاتا ہے یار, کتنا بڑا زخم ہے. پیغمبر کے علاوہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں, پیغمبر کے علاوہ کوئی بھی شخص اس جملے کو برداشت نہیں کر سکتا ہے, لڑنے کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. لیکن یہ حضور کا دل گردہ ہے, چشم نبوت دیکھ رہی تھی اور دماغ نبوت سمجھ رہا تھا کہ یہ کیا چاہتے ہیں, یہ اپنی موت خود مریں گے, اپنے دل کے حفولے پھوڑ رہے, بس اور کچھ نہیں, اور کچھ نہیں. قرآن عربی مبین اتر رہا ہے, عجمی غلام کی حیثیت کیا, رومی کیا جانے عربی کسے کہتے ہیں, اس کو کیا معلوم کہ عربی کیا چیز ہے, ٹوٹی پھوٹی. اب آپ اندازہ لگائیں کہ کوئی امریکن اگر اردو میں ڈاکٹر کر لے, پی ایچ ڈی ہو جائے, ڈبل پی ایچ ڈی کرنے میں, وہ تو کیا وہ مجھ سے اچھی اردو بولے گا؟ یہ فخریہ بول رہا ہوں میں, مجھ سے اچھی اردو بولے گا؟ ارے میری چھوڑ دیا, آپ سے اچھی اردو نہیں بول سکتا ہے وہ, میں تو پڑھا لکھا آدمی ہوں, کہا تو سمجھ رہے اللہ, آپ سے اچھی اردو نہیں بول پائے گا اگرچہ وہ ڈاکٹریٹ ہوئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ میری مادری زبان ہے, میں اسی ماحول میں پلا ہوں, بڑھا ہوں, سانس لیا ہے, خواب دیکھا ہے, میری خواب کی زبان ہے یہ, اور اس کی وہ سیکھی ہوئی زبان ہے. یہ رومی کیا سمجھ میں کیا چیز ہے؟ وہ اہل مکہ, شعراء مکہ کہ جن کی خواب کی زبان عربی تھی, وہ تو چت ہو گئے, اور یہ عجمی غلام اس کے بارے میں کیا گئے, قرآن عربی میں یہی غلام سکھاتا ہے. توبہ توبہ.
ان الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب اليم. یہ ان تینوں آیات کا کنکلوژن ہے آپ کے لیے، نتیجہ ہے. بے شک وہ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، اللہ انہیں راہ نہیں دیتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ایسا نہیں کہ یہ جانتے نہیں ہیں، جو یہ اعتراض کر رہے ہیں، جو حضور پر الزام لگا رہے ہیں، سارے کی بات نہیں، کچھ جانتے نہیں ہیں. بھائی اصل میں ہے کیا کہ ایک آدمی انجانے میں اگر کوئی کام کرتا ہے، اس کو اگر سمجھایا جائے تو مان لے گا. وہ کوئی ایسا آدمی ہو کہ جس چیز کے بارے میں اس کو معلومات نہیں ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہے، اس کو سمجھائیں گے فور مان لے گا وہ، اس لیے کہ اس کو معلوم نہیں ہے، پتا نہیں ہے. لیکن جو جان کر کے کر رہا ہو، اس کو آپ سمجھائیں گے تو الٹے آپ کے اوپر چڑھ بیٹھے گا، وہ آنکھیں سرخ کرے گا، ڈانٹے گا آپ سے، لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ انجان میں نہیں، جان بھی کر رہا ہے. تو مشرکین مکہ یا یہود نصارہ جو ہے، یہ جو اپنے دل کے پھپھولے پھوڑ رہے ہیں قرآن کے تعلق سے، رسول کریم کے تعلق سے، تو انجانے میں نہیں، یہ سب جان رہے ہیں. حضور کی تمام نشانیاں انہوں نے دیکھی تھی، اپنی کتابوں میں پڑھا تھا، وہ پیغمبر آنے والا ہے، آ چکا ہے، ایک ایک نشانی کو اپنی کتابوں سے پیروی کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں. لیکن حسد اور جلن اتنا ہو گیا کہ وہ پیغمبر بنو یعقوب میں آنے کے بجائے بنو اسماعیل، یہ کیسی ممکن ہے؟ بس دشمنی ہو گئی. اب لاکھ کہہ ڈالیے میرے ماننے کو تیار نہیں ہے. 3 2 5 ہوتا ہے نا، جس کو نہیں معلوم ہے کہ 3 2 کتنا ہوتا ہے، اس کو سمجھائیں گے مان لے گا 3 2 5 ہوتا ہے. لیکن جو جانتا ہے کہ 3 2 5 ہوتا ہے، اور اگر اڑ جائے کہ صاحب نہیں 3 2 6 ہوتا ہے، اس لاکھ ساری تھیوری سمجھا ڈالیے، وہ ماننے کو تیار نہیں، 3 2 6 ہی ہوتا ہے. اب لائیے آپ کی دلیل دیجیے. یہ مسئلہ قرآن نے دیکھے مسلمانوں کو کس طرح سے سمجھایا ہے. لیکن قرآن پاک کو جب بھی آپ پڑھیں نا، تو اس کے تاریخی روشنی پڑھیں گے تو یہ یقین کیجیے کہ آپ کو اتنی لذت ملے گی اس کا. کچھ بات گزر گئی اور آخری آیت کریمہ، ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یهدیہم اللہ ولہم عذاب الیم، کہ بے شک وہ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، اللہ انہیں راہ نہیں دیتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ جو ہیں جو الزامات لگانے والے، یہ جان بوجھ کر ایمان نہیں لا رہے ہیں، ان کو سب کچھ معلوم ہے. تو جب چونکہ ان کا عمل ایسا ہو گیا، تو رب کریم نے ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، اندھیرے میں یہ ٹھوکریں کھا رہے ہیں، دردناک عذاب ان کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے. انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون، جھوٹ بہتان وہی باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے. کھلا ہوا ہے بالکل، لفظ لفظ ظاہر ہے. جھوٹ اور بہتان وہی باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہی جھوٹے ہیں. کون لوگ؟ جو جان بوجھ کر کے رسول کریم کی شان میں ایسی باتیں کر رہے ہیں، وہی جھوٹے ہیں. قرآن جھوٹا نہیں ہے، رسول جھوٹے نہیں ہیں، رسول کا خدا جھوٹا نہیں ہے، جھوٹے یہ لوگ ہیں نا. لیکن آپ ان تمام آیتوں کی روشنی سے آپ اپنے گرد و پیش کا جو حصار ہے اس کا جائزہ لے لیجیے. آیت تو ایک تاریخی آئینے میں نبی کریم کے دور مبارک کی عکاسی کر رہی ہے، اپنے گرد و پیش کا جو حصار ہے اس کو سوچتے چلیں. مقام افسوس تو یہ ہے کہ آج اس ترقی یافتہ اور پڑھے لکھے دور میں لوگ قرآن مقدس کی آیتوں کو جب اپنے مطابق نہیں پاتے تو کیا کہتے ہیں؟ آپ کو بتا دیجیے، سوچ لیجیے. ان کا مقصد یہ ہے کہ قرآن ہماری ہر خواہشات کی تکمیل کر دے. ہم جو کہیں قرآن اسی روشنی میں بتا دے. چنانچہ گمراہ فرقے جتنے بھی پیدا ہوئے وہ اسی امر میں پیدا ہوئے. انہوں نے اپنی آسائش نفس کو قرآن کی روشنی میں ڈھالنے کی کوشش کی، اسی لیے تفسیر بالرائے کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور تفسیر بالرائے کے اوپر اللہ کا عذاب، اللہ کی لعنت ہے جو رائے کے ساتھ تفسیر کی جاتی ہے. اصناف کبار کی تفسیر چھوڑ کر کے جو ہمارے بزرگوں کی تفسیریں ہیں, صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, سب کے سارے ہی جو تفسیریں ہیں اس سے ہر چیز تفسیر کی جاتی ہے, وہ تفسیریں سب مردود ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے قرآن کی آیات کو اپنی نفس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی, اپنے نفس کے مطابق. اور جہاں پہ ان کی خواہشات نفسانی کی پیاس نہیں بجھی, وہ قرآن کے ان احکام کو کچھ اور کہہ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں, کچھ اور کہہ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. آپ اس سلسلے میں تفسیریں پڑھ رہے ہیں, اب اس دور کی تو بہت ساری باتیں آپ کو ملیں گی, نام لینے سے فائدہ کیا. اگلی آیت کریمہ, آیت نمبر 106, یہ اسلامی تاریخ کی ایسی روشن آیت ہے کہ جس سے ایک مسلمان اپنے ایمان کا معیار مقرر کر سکتا ہے, کروانا چاہیے. یہ آیت دراصل ایک مسلمان کے معیار مقرر کرنے کے لیے بہت ہی معاون ثابت ہو سکتی ہے. پہلے اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاؤں, کئی واقعات بیان کیے گئے ہیں, لیکن جو زیادہ تر روایتیں بیان کی گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے, کہ اوفی نے بیان کیا حضرت ابن عباس کے حوالے سے, یہ آیت درس حضرت عمار ابن یاسر کے بارے میں نازل ہوئی. حضرت عمار ابن یاسر ایک بہت ہی غریب صحابی تھے, بہت غریب صحابی تھے, پورا گھر ایمان لایا. مشرکین مکہ نے ان کو اتنی اذیتیں دی جس کا کوئی حد نہیں, اتنی اذیتیں. چنانچہ بیان کیا جاتا ہے کہ حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن عبد الكريم الجذري عن ابي عبيده محمد بن عمار بن ياسر قال اخذ المشركون عمار بن ياسر فعذبوه حتى قاربه في بعد ما ارادوا فشكى ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالایمان. فقال النبی ان عاد فقد. کہتے ہیں یہ ایک روایت ہے, کہتے ہیں کہ حضرت محمد ابن ثور روایت کرتے ہیں, محمد ابن عبد الکریم جذری سے وہ کہتے ہیں, روایت کرتے ہیں ابو عبیدہ محمد ابن عمار ابن یاسر سے, انہوں نے کہا کہ مشرکوں نے عمار ابن یاسر کو پکڑ لیا تو ان کو اتنی تکلیف دی کہ مار ڈالنے کے قریب ہو گئے کہ ان کو مار ڈال اگر یہ اپنے ایمان سے نہیں پھرتے. تو انہوں نے کچھ جملے کہہ دیے جس کو اگلی حدیث میں بیان کیا گیا ہے روایت بیان کہ انہ سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وذکر آلیتہم بخیر, کہ انہوں نے حضور کو کچھ غلط جملے کہے اور بتوں کے بارے میں کچھ اچھے جملے کہے جان بچانے کے لیے, تو وہ آئے حضور کے پاس روتے ہوئے, روتے ہوئے آئے تو حضور نے ان سے پوچھا کہ کیسا تجد قلبک, جب تمہیں وہ لوگ ستا رہے تھے, عذاب دے رہے تھے, تو اپنے دل کو کیسا پا رہے تھے؟ تو فرمایا کہ مطمئن, میں اپنے دل کو ایمان پر مطمئن پا تھا, میرا دل بالکل ٹسٹ نہیں ہو رہا تھا, میں نے صرف جان بچانے ایسا کیا تھا. تو حضور نے فرمایا وَإِنْ عَادُوا فَعُدَّ, اگر کوئی لوٹے تو اب اس کو آج کیا جائے گا. یعنی ایسی صورت میں جبکہ اقرار ہو, اس کی جان کے لارے پڑے ہو, خطرہ ہو, تو جان کا بچانا ضروری ہے. ایسی صورت میں صرف لفظاً زبانی طور پر اگر کوئی شخص کلمہ کفر کہہ دے تو کافر نہیں ہوگا, کافر نہیں ہوگا. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں, کئی باتیں آج نے کثیر نقل فرمایا ہے. اب دیکھیں ایک اور واقعہ نقل کیا اس میں, اللہ اکبر, وَكَذَلِكَ حَبِيبُ بْنُ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ لَمَّا قَالَ لَهُ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَيَقُولُ نَعَمْ فَيَقُولُ مَنْ رَسُولُ اللَّهِ فَيَقُولُ لَا أَسْمَعُ فَلَمْ يَزِلْ يَقْطَعُهُ إِرْبًا إِرْبًا وَهُوَ ثَابِتٌ عَلَى ذَلِكَ. اللَّهُ أَكْبَر. حضرت حبیب بن زید الانصاری ہیں, عظیم الشان صحابی, مسیلمہ کذاب, جس نے حضور کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا, حضور کے زمانے ہی میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. حضور جب پردہ فرما گئے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے جہاد کیا, اس سے جہاد کیا, اس کو قتل کیا گیا, مردود ازلی کو, خبیث کو, ملعون کو. حضرت حبیب بن زید انصاری, یہ مسائلمہ کذاب سے جنگ کے دوران اس کی فوج نے ان کو پکڑ لیا, حضرت حبیب بن زید انصاری کو جب مسائلمہ کے پاس لے گئے تو مسائلمہ نے کہا کہ اتشہد ان محمد رسول اللہ, کیا تم گواہی دو کہ محمد اللہ کے رسول ہے؟ کہا ہاں. پھر کہتا ہے اتشہد ان رسول اللہ, مسائلمہ نے پوچھا کیا اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں رسول اللہ ہوں؟ تو آپ نے فرمایا لا اسمع, تم کیا کہہ رہے ہو مجھے سنائی نہیں پڑ رہا ہے, تم کیا کہہ رہے ہو مجھے سنائی نہیں پڑ رہا ہے, حالانکہ سن رہے تھے. رسول پکڑا, اللہ اکبر, حدیث کی صفحات کی روشنی پہ فلم یزل یستعب اربن اربن, آپ کے جسم اقدس سے بوٹیاں بوٹیاں زندہ کاٹی جاتی تھی, بدن کا گوشت کاٹا جاتا تھا اور پوچھتا تھا کہ تم مجھ کو رسول مانتے ہو؟ آپ فرماتے تھے اللہ نہیں, اور اسی حالت میں آپ کو شہید کر دیا. تیسرا واقعہ نقل کیا گیا اسی میں, حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی کا, ایک عظیم الشان صحابی ہے, یہ روم کی سرحدوں پر جنگ کرنے گئے, رومی نے ان کو پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد ان سے اسلام سے پھر جانے کے لیے کہا کہ تم اسلام چھوڑ دو, عیسائی ہو جاؤ, نصرانی بن جاؤ. آپ نے فرمایا نہیں, ہرگز نہیں. تو کئی روایتیں, پھر دو روایت نقل کی انہوں نے. ایک روایت یہ ہے کہ اس کے بعد پھر کیا کیا گیا, اس کی آبے کی دیگچی منگوائی گئی بہت بڑی, دیگچی اس میں کھانے بنایا جیسے, اور وہ تل ڈل کر کے تیل کو کھولایا گیا, اور انہیں کے ساتھیوں میں سے چند حضرات کو بلا کر کے زندہ اس میں ڈال دیا, وہ لوگ شہید ہو گئے. ان سے پوچھا کہ تم اب بھی اپنے مذہب پر قائم ہو؟ فرمایا ہاں. فرمایا ہاں بھی قائم ہوں. ایک روایت یہ, دوسری روایت کہ ان کو بند کر دیا ایک گھر میں, کھانا پینا سب روک دیا گیا, اور کچھ دن گزرنے کے بعد ان کے پاس سور کا گوشت زنجیر, رحم الزنجیر, اور خمر یعنی شراب پیش کی گئی, اور فرمایا کہ اس کو کہا گیا اس کو کھاؤ. آپ نے فرمایا میں اس کی بو سے نفرت کرتا ہوں, کھانے کی بہت بڑی بات, میں اس کی بو سے نفرت کرتا ہوں. جب اس بادشاہ نے دیکھا, لوئی بادشاہ نے دیکھا کہ اب یہ کسی بھی صورت سے اپنا مذہب تبدیل کرنے والا نہیں, تو اب اپنی کیا کہتے ہیں انسلٹ خفت کو مٹانے کے لیے, اپنی بے عزتی اور بدنامی کو مٹانے کے لیے اس نے ایک طریقہ سوچا کہ میرے ہاتھ پر بوسہ دے لو. آپ نے فرمایا یہ بھی ناممکن ہے, یہ بھی نام کے بعد ہمارے ہاتھ پر بوسا دو. ہاں بھائی رات ہی مانا لگوں کا, تو میرے سر کا بوسا دے لے میں تجھے چھوڑ دوں گا, اور میرے ساتھ جو مسلمان ان کو بھی چھوڑ دوں گا. پپال نام, ہاں میں تمہارے سر کا بوسا ایک شکل میں دوں گا. فرمایا آپ نے کہ میں اپنا ہاتھ تیری پیشانی پر رکھ کر کے تب بوسا دوں. کہا اس نے, کہا پہلے میرے ہاتھ کو بوسا دے لے. کہا نہیں. کہا تو میری پیشانی کو بوسا دے لے. کہا دوں گا, لیکن اس شرط کے ساتھ کہ میں اپنا ہاتھ تیری پیشانی رکھوں تب بوسا دوں گا. کہا چلو یہی منظور. تو آپ نے اس کی پیشانی پر اپنے ہاتھ کو رکھ کر کے اپنے ہاتھ کو بوسا دیا اور اس کو چھوڑ دیا. جب لوٹ کر کے آئے تو ان کی تفصیل روایت کے مطابق کہتے ہیں کہ فلم مہاجا قال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حق علی کل مسلم ان يقبل رأس عبد الله بن حذافة وانا أذن فقام فقبل رسول الله. جب لوٹ کر کے آئے تو کہا کہ سب لوگ حضرت عبداللہ بن حذافہ کے سر کا بوسا دو, ان کے سر کو چومو سب لوگ, اور خود بھی کھڑے ہوئے ان کے سر کو سب سے پہلے بوسا دو. ان آیات کی روشنی میں اب
ان واقعات کی روشنی میں ہم آیت پڑھنے کے بعد مسئلے کا اس بات من کفا باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. بڑے واقعات رکھ لیجیے گا اس میں, جو ایمان لا کر اللہ کا منکر ہو سوائے اس کے جو مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ہاں وہ جو دل کھول کر کافر ہو ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کو بڑا عذاب. اس سلسلے میں اب دو صورتیں ہوئیں. ایک یہ کہ اگر اکراہ شرعی پایا جائے, مجبور کر دیا گیا ہے کہ اس کی جان کے لالے پڑ گئے, قتل کر دیا جائے گا, تو لفظی طور پر زبان سے ناروا کلمے استعمال کر سکتا ہے, مگر دل سے اس کو دور رکھے گا, مومن ہی رہے گا, مومن ہی رہے گا. یہ ہے رخصت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ رخصت کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ایک دوسرا لفظ بولا جاتا ہے عزیمت. عزیمت یہ ہے کہ جس طرح سے حضرت حبیب بن زید انصاری نے یہ منظور کر لیا کہ آپ کے بدن پاک سے گوشت کی بوٹیاں کاٹی جاتی رہی اور آپ کہتے رہے کہ میں کبھی تسلیم نہیں کر سکتا, نہ کہہ سکتا ہوں کہ تو اللہ کا رسول ہے, اور شہید کر دیے گئے. اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں. یہ عزیمت ہے. عزیمت پر عمل کرنے والے کے درجات بہت بلند ہوتے ہیں, نسبت رخصت پر عمل کرنے والے. لیکن مجرموں میں سے کوئی بھی نہیں ہے, مجرم دونوں میں کوئی بھی نہیں. یہ قرآن پاک نے یہاں فرمایا. اس لیے کیونکہ ہم تو اس ماحول میں رہتے ہیں کہ ہم کو ان سب چیزوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے, اور اب تو صورت حال یہ ہوگی کہ مسلمان کو اکراہ شرعی کی ضرورت کیا ہو تو خوشی خوشی اپنا مذہب کا دیکھ رہا ہے. ہاں پہلے تو یہ تھا کہ اکراہ شرعی تھا. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوہے کی ذرا پہنا جاتی تھی, دھوپ پہ مکہ مکرمہ کی دھوپ پہ کھڑا کیا جاتا تھا, زمین پر لٹا دیا جاتا تھا, سینے پر پتھر رکھا جاتے تھے, اور پھر کہتے تھے کہ اسی میں ایک واقعہ لے کر لکھا ہوا ہے, میں اس کا آپ کو پڑھ کے سناؤں. سبحان اللہ, کیا بات کہی انہوں نے. سبحان اللہ, انہوں نے فرمایا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا, دیکھیں, کان بلال رضی اللہ تعالی عنہ یأبى علیہم ذلکہم یفعلون بھی لفاعیل حتى انہم یضعوا الصخرة العظیمة علی صدره فی شدۃ الحر ویعبرونہ بالشرک باللہ فیأبى علیہم فیقول احد احد ویقول, یہ جملہ جو سنانا چاہتا ہوں اس کا ترجمہ کرو, والله لو اعلم کلمۃ ہی اغیظ لکم منہا لقلتہا. مشرکین نے آپ کو جب ساری آزمائشیں دی, سب کچھ کر ڈالا, احد احد کہتے رہے, آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی اگر اس سے بھی کوئی ایسا سخت لفظ ہو جاتا اور تم کو اسے تک دیکھیں, یہی سب سے قوی لفظ ہے, اس لیے کہ جہاں تمہارے 3650 ہیں اس کے مقابل میں ایک خدا کا اقرار لفظ احد ہی تمہارے لیے تیر کے برابر ہے, تو دوسرے جملے کی غیر ضرورت ہی کیا ہے. لیکن اگر اس سے بھی سخت کوئی ورڈ ہوتا تو میں ضرور یوز کرتا تمہارے لیے. عظیمت تھی اور رخصت تھی, عظیمت تھی. اب آپ دیکھیں آج کل کی صورتحال کیا ہے. مسلمان نرم گوشہ تلاش کر رہا ہے اسلام میں. مولانا صاحب نے مسئلہ بیان کر دیا, اب لیجیے صاحب وہ اس کے مخاف اس کے مطلب یہ کہ فیور میں نہیں تھا, وہ اتنا بڑا دشمن ہو گیا جس کا کوئی حد ہی نہیں. جس مولوی کو کیا آتا ہے, جو جاہل ہے, تو اس کو کیا آتا ہے یار, اس کو کچھ بھی نہیں مانو, اس کو نکال دینا چاہیے, ہٹا دو اس کو یہاں سے یار, تو ماحول گندا کر رہا ہے. ارے عجیب سی بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے نفس پر اس مولوی کے جملے سے چوٹ لگی تھی, چوٹ لگی تھی. ارے نادانو, صحابہ کرام کی تاریخ پڑھو تب تمہیں پتا چلے گا کہ اسلام کیا چیز ہے. بڑا سستا اسلام میں مل گیا ہے نا, بہت آسانی کے ساتھ مل گیا ہے نا. قالین پر سو کر کے, ایئر کنڈیشن میں رہ کر کے, لائٹوں میں پل کر کے, گاڑیوں سے چل کر کے ہم کو اسلام ملا, اس لیے ہم نے نہیں سمجھا. اگر تمہیں اسلام ملا ہوتا بلال حبشی کی چٹانیں برداشت کر کے, حبیب بن عبداللہ کی طرح سے بدن کا گوشت کاٹ کر کے, امام حسین کی طرح سے کربلا کی سرزمین پر اولادوں کی قربانی دے کر کے, تب اسلام کو تم سمجھتے. اللہ صرف ہی وجہ اسلام کی ناقدری کی وجہ یہی کہ اسلام کو ہم لوگوں نے, چونکہ ٹریڈیشنل ہے, پتا نہیں بیسویں پشت میں دسویں پشت میں کون اسلام لایا اس وقت کی تاریخ اگر محفوظ ہو پاؤ اپنے باپ دادا کی. اس کے بعد تو مسلمان 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 ہم مسلمان ہمارا بیٹا مسلمان کیا ہے مسلمان؟ نماز پڑھنا نہیں، قرآن پڑھنا نہیں، زکات دینا نہیں، اچھوں کا احترام نہیں کرنا، علماء کی عزت نہیں کرنا، اللہ کا خوف نہیں رکھنا، رسول سے محبت نہیں رکھنا، مگر مسلمان ہے. یہ ہے مسلمان. اسلام اس آیت کریمہ میں پیش کیا جا رہا ہے، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم. یہ ہے اسلام اس آیت کریمہ میں پیش کیا گیا. ذلك بأن مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی آخرت سے پیاری جانی. کون لوگ؟ جن لوگوں نے اپنے ایمان کو بدل دیا. اصل میں ارتداد کا مسئلہ یہ ہے، ارتداد مرتد ہو جانے کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے تو اس کی سزا اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ اس کو قتل کر دیا جائے. بس مرتد کی سزا کیا ہے؟ قتل. اس کے علاوہ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں. نہ اس سے پیار سے ملا جائے گا، نہ اس سے بات چیت کی جائے گی. جہاں اس نے کلمہ کفر زبان سے نکالا وہیں سر قلم کر دیا جائے. بس اس کے علاوہ کوئی اس سے چھوٹا کوئی حکم ہے ہی نہیں. اور آپ دیکھیں اس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، آدمی مسخرہ پنی میں کفر کرتا ہے، مذاق مذاق میں کفر بولتا ہے. جہاں چند سرکرے بیٹھے ہوئے ہوں پھر دیکھو اسلام کے تعلق سے کیا کیا باتیں کرتے ہیں. بعض تو اتنے بڑے جاہل ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے آگے بڑھ کر کے اللہ جل شانہ کی ذات عظمت ذات کریمانہ پر تک حملے کر دیتے ہیں. ایسے ایسے جاہل پڑے ہوئے ہیں اور پھر وہ بیٹھ کے لوگ اس کی ہنسی میں ہنسی میں اس کی آوازیں ملاتے ہیں. بڑا سخت مواخذہ ہے میرے دوستوں، بہت سخت مواخذہ ہے. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم اولئک الغافلون. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیاوی زندگی کو پریفر کیا آخرت کی زندگی پر، اپنے مذہب کو تبدیل کر دیا خواہش نفسانی کی بنیاد پر. تو بات کیا ہے اصل میں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ غفلت پہ ڈوبے ہوئے، یہی لوگ غافل ہیں. اور ابھی آج دوپہر کی تقریر کا ایک خلاصہ آپ ایک چیپٹر کے اندر لائیے. غفلت ہی وہ سب سے بڑا ہتھیار ہے شیطان کا کہ جس سے وہ ہر کام کرواتا ہے. غفلت سب سے پہلے وہ انسان کو غافل کرتا ہے. غفلت کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو غافل کر دینی ہے، اس کو مذہب کے تعلق سے نرم گوشے تلاش کرنا شروع کرواتا ہے. اس سے یہاں ایسا نرمی ہونی چاہیے، ایسی نرمی ہونی چاہیے، ایسی نرمی ہونی چاہیے، ایسی نرمی ہونی چاہیے، ایسی نرمی ہونی چاہیے. وہ نرمی تلاش کرتے 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 وہ اسلام کو بالکل مجموعے نرمی سمجھنے لگتا ہے. اور پھر اس کے بعد جب اسلام کی نرمی کا مجموعہ ڈاؤن ہوتا چلا جاتا ہے تو وہیں سے اس کے مقابل غلاظت و کفر شرک بدعنوانی گناہ کے مجموعے بڑھنے شروع ہوتے ہیں. پھر تناسب یہ ہوتا ہے کہ پہلے اسلام یہ تھا اور یہ تھا، اور ڈاؤن ہوتے 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 اسلام یہاں چلایا اور اس کی گناہ ہے اس کی غفلت نے یہاں پہنچی، جسٹ اپوزٹ ہو جاتا ہے. یہ صورتحال لا جرم انہم فی الآخرت ہم الخاسرون. تو قرآن کا فیصلہ ان لوگوں کے لیے سن لیجئے، یقیناً لا محالہ آپ ہی ہوا یہ کہ آخرت پہ وہی خراب ہے، وہی لوگ گھاٹے میں ہیں. جو ایسا کرے گا وہی گھاٹے میں. ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. یہ دراصل ایک تاریخی حقیقت پھر یہاں قرآن بیان کر رہا ہے. وہ ان مہاجرین کو جن لوگوں نے ہجرت اولا کی تھی اور اس کے بعد پھر ہجرت ثانیہ کی ہے، ہجرت اولا حبشہ کی طرف اور ہجرت ثانیہ مدینہ منورہ کی طرف. ان کے تعلق سے ترجمہ سنیں، پھر تشریح ہلکی سے کر کے بات کروں. بے شک تمہارا رب ان کے لیے جنہوں نے اپنے گھر چھوڑے
ہاجروں گھر چھوڑے، بعد ما فتنو بعد اس کے بھی ستائے گئے، ثم جاہدو پھر انہوں نے جہاد کیا، وصبروا اور صابر رہے، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، بے شک تمہارا رب اس کے بعد ضرور بخشنے والا ہے۔ مسلمان کی تین بڑی خوبیوں کا ذکر اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، نمبر ایک ہجرت، نمبر دو ہجرت کب آزمائش کے بعد، نمبر دو ہجرت کے بعد فوراً جہاد، اور نمبر تین اس جہاد میں صبر۔ یہ تین چیزیں بیان کی گئی اور عہد صحابہ میں تینوں چیزیں آئینے کی طرح سے روشن ہیں، آپ دیکھیں آئینے کی طرح سے، آپ سوچ رہے تھے کہ ہم سبھی لوگ یہاں مہاجرین ہیں، اپنے اپنے وطن سے آئے ہیں، کچھ لوگوں نے اپنی کشتیاں جلا دی اور پیچھے جانے کو نہیں سوچ رہے ہیں، لیکن کچھ تو ایسے ہیں کہ جن کی ساری پراپرٹی وہاں پڑی ہوئی ہے کہ نہیں ہے، میری خود ماشاء اللہ اچھی خاصی پراپرٹی میں نیم پڑی ہوئی ہے، مجھے فکر ہے اس کی، آج ہوں کل نہیں ہو سکتا، آپ بھی آج نہیں ہو سکتا کل لوٹ کے چلے جائیں، تو ایک امید ہے کہ ہماری دولتوں کا ایک اثاثہ ہمارے ملک میں محفوظ ہے، ہم اس کو اپنا ملک اب بھی کہتے ہیں، ہے نا، لیکن اگر کوئی ایسی صورت ہوگی جو بوزنیات کی چنیا والوں کی ہوئی ہے کہ یہیں پہ رمضان شریف کے بعد یہیں پہ ایک بوزنیت مسلمان آیا، معلوم ہوا کہ صاحب اس کی فیکٹری تھی، اس کی اتنی بڑی پراپرٹی تھی جس کا کوئی حدی نہیں، آج وہ آیا یہاں پہ کیسے اس کی زندگی گزر رہی ہے، صحابہ کرام جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے حبشہ گئے یا ہجرت کر کے مدینہ منور آئے، تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کے گھر میں کھانے کو نہیں اٹتا تھا، میاں اتنی بڑی بڑی پراپرٹیاں ان کی تھی اس کا کوئی حدی نہیں، سرمایہ دار لوگ تھے، صدیق اکبر جیسے عظیم شخصیت جن کی تجارت کا مال جب آتا تھا اونٹوں سے مکہ مکرمہ میں، تو لوگ اکٹھا ہو کر کے تماشا دیتے تھے کہ ابوبکر کا مال آیا ہوا ہے تجارت سے، اتنے بڑے بڑے مسلمانوں کا نہیں اللہ تعالیٰ، فاضل بن جبل تھا یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ عظیم شخصیتیں تھیں کہ جو بہت سرمایہ دار طبقے کے لوگ تھے، اور چھوڑ کے جب گئے تو جانتے کیا لے کے گئے تھے، کچھ نہیں تھا، بدن پر وہی کپڑا خالی تھا اور بس، اور کچھ نہیں تھا، چلے گئے چھوڑ کر، ہجرت کیا نمبر ایک پہلا منصب، ہجرت کیا وقت مکرمہ سے مدینہ شریف تشریف لائے، پھر مدینے میں آ کر کے کیسے رہے، واللہ یہ صرف رسول کریم کی ذات کریمانہ اور ان کی جاذب شخصیت کا نتیجہ تھا، ورنہ آج کے دور میں کوئی ایسا کارنامہ کبھی انجام دے ہی نہیں سکتا ہے، کبھی نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اتنے ہزاروں مصائب میں گھرنے کے باوجود صحابہ کا انداز جاننے کیا ہوتا تھا، ہر غم کی دوا حضور کے چہرے پاس تھا اور کچھ نہیں،
سبحان اللہ،
ہر غم کی دوا، گھر لٹ گیا، بیوی چھوٹ گئی، اولاد وہی رہی قتل کر دی گئی، ماں باپ کو شہید کر دیا گیا، سب کچھ، ہر غم کے بعد جب وہ آتے تھے تو کیا، جب چہرے مبارکہ دیکھتے تو ہر غم بھول جایا کرتے تھے، یہ صرف اور صرف صرف اور صرف انبیاء و مرسلین کے پورے زمرے میں صرف اور صرف حضور کی خاصیت اور کسی کی نہیں، آئے اور اس کے بعد ابھی پیر جمنے بھی نہیں پائے تھے کہ بدر کبرا ہو گئی، نکل پڑے اپنے سروں پر تھیلوں کے لے کر کے لڑنے کی، ایک طرف بھوک ہے، رمضان کا منت مہینہ روزے سے، نہ تلواریں نہ زرہ ہے، نہ سواریاں ہیں، نہ کھانے کا انتظام نہ پینے کا انتظام، چلے گئے لڑ رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں، ہوا کہ نہیں ہوا، اور صبروں کی تفصیل تو صحابہ سے بڑھ کے کوئی پیش ہی نہیں کر سکتا ہے، کوئی نہیں پیش کر سکتا، کوئی نہیں پیش کر سکتا ہے بھائی، بس حدیث کا ایک واقعہ پڑھ کر کے بات ختم کر دوں، تو جو ان لوگوں نے کیا ان ربک عباد الغفور الرحیم، تو اللہ تعالی ان لوگوں کے لیے مغفرت فرمانے والا، بخشش فرمانے والا ہے، معلوم یہ ہوا کہ عہد صحابہ میں کا ہر فرد بخشا ہوا ہے،
بے شک
صحابہ میں کا ہر فرد بخشا ہوا ہے، ہر فرد بخشا ہوا ہے، آپ اندازہ لگائیں یہ واقعہ آپ نے بار بار سنا ہے جو کہ اس آیت سے اٹیچمنٹ ہے اس کا، کہ ایک خاتون ہے ان کے تین بیٹے ہیں، ایک انصاریہ خاتون ہے ان کی تین بیٹے ہیں، اور آج کا وقت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے آواز لگائی کہ اللہ کے لیے جہاد کے لیے چلو، حضور کا فرمان ہے، جہاد کا حکم ہو چکا ہے۔ یہ خاتون اپنے گھر میں لیٹی تھی، آواز سنی اٹھ کے بیٹھ گئی، اپنے تینوں بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ بیٹے اللہ کے رسول کا منادی تبھی آواز دے کے جا رہا ہے، اگر تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ تمہاری ماں قیامت کے دن شہدا کے سامنے سر اٹھا کر کے چل سکے، میرے لاڈلو تم نے میرا دودھ پیا ہے، رسول کریم کے منادی کی آواز خالی لے جانے کا ہے۔ تینوں انتہائی لائق بیٹے تھے، عرض کیا امی جان اسی وقت فوراً آپ کے قدموں کا بوسہ اوپر آ رہا تھا، چلتے وقت ماں نے پھر کہا تھا بیٹا ایک اور وصیت ہے میری تمہارے لیے، اور نصیحت ہے کہ جب تم میدان جہاد میں جامع شہادت نوش کر لو تو میں تمہاری پیٹھ میں کسی تیر کا نشان نہیں دیکھنا چاہوں، میں تمہارے سینے میں اگر تیر کا نشان دیکھوں گی تو خوش ہو جاؤں گی۔ یہ کس پیارا ہے، پیٹھ میں تیر کا نشان دیکھنا یعنی بھگوڑا نہ بن جانا، کہ اگر کوئی معاملہ جنگ کا ایسا ہو کہ تم بھاگتے ہوئے مارے جاؤ، نہیں، سینے پہ زخم کھاؤ، یوں جامع شہادت نوش کرو، شہید ہو گئے، دلو شہید ہو گئے۔ اب ان انصاری خاتون کا حال دیکھیں، جنگ احد کا واقعہ ہے، اسی درمیان میں شیطان نے اڑا دیا، معاذ اللہ رب العالمین کے حضور شہید کر دیے گئے۔ جب یہ خبر مدینہ منورہ میں پہنچی تو ہر شخص کا گھر ماتم کرا بن گیا، ہر شخص رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، یہ خاتون سر پہ دوپٹہ کا خیال نہیں چلی جا رہی بھاگی ہوئی، ماری چلی جا رہی دوڑی احد کی طرف۔ کسی شخص نے پوچھا کہ آپ کا بیٹا شہید کر دیا گیا، کچھ توجہ نہیں کی، پھر آگے بڑھی، آپ کا دوسرا بیٹا بھی شہید ہو گیا، کچھ توجہ نہیں کی، تیسرا بیٹا بھی شہید کر دیا، پوچھتی کہ رسول کریم کیسے ہیں، پہلے بتاؤ حضور کیسے، حضور سلامت ہے کہ نہیں سلامت ہے، میں نے سنا ہے مدینہ منورہ میں کہ معاذ اللہ حضور شہید کر دیے گئے، تو کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، گئی اب بھی سکون نہیں ہے، سیدھے وہاں پہنچی جہاں حضور جرم آباد تھے، جب چہرہ دیکھا سبحان تب سکون ہوا، اور اس کے بعد اب اپنے بچوں کی لاشوں کی طرف جا رہے ہیں، ہر لاش کو دیکھ رہے گی، ہر لاش کے اوپر تیروں کے نشان پا رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں چہرہ بارے خوشیوں کے کھلتا چلا جا رہا ہے، اور اخیر میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی، رب کریم میرے تین لاڈلے تھے، مجھے مسرت اور خوشی اس بات کی ہے کہ ان کے زخموں ان کے سینوں پر تینوں کے نشان لگے ہوئے، اگر میں کے اندر ہر روگتا بیٹا بن جاتا تو میں تیرے راستے میں قربان کر دے گی۔ یہ وہاجر وجاہدو کی تفسیر عید صاحب ہے، اب اندازہ لگائی کہ آج کل صورتحال کیا ہے، میں نے ابھی عرض کیا نہیں کہ آج کل اسلام نام ہے نرم گوشے تلاش کرنا، کسی مولوی سے مسئلہ پوچھ لو، اگر الٹا بتلا ہے تو کسی اور کے پاس چلے جاؤ، وہ بتلا ہے کسی اور پاس چلے جاؤ، اس کے پاس نہیں چوتھے کے پاس چلا جاؤ، کوئی تو تمہاری بولے گا یار۔ اور یہاں پہ اتنے بڑے بدماش لوگ واقعی ہیں کہ آتے ہیں کسی سے مسئلہ پوچھ کر کے بولیں گے آپ کیا کہتے ہیں، تو یہاں یہ مسئلہ بتایا گیا، تو یہ نہیں کہیں گے ہم کہیں سے پوچھ کے آ رہے ہیں، تو جائیں گے چوتھے کے پاس، اس سے کہیں گے جواب بھی نہیں بتلائیں گے، تین آدمی پوچھ چکے ہیں، اس کے بعد جب پانچواں جا کر کے اس کے من کے مطابق مطابق بتا دیتا ہے، تب ان چاروں کی برائی شروع کرتا ہے وہ، کہ ان لوگوں کو کیا معلوم ہے، ان میں کوئی مسئلہ ہی نہیں معلوم ہے، ہم نے دیکھا وہاں مسئلہ معلوم کیا، اس کی زندہ مثال آپ لے لیجیے، ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، ایک مقدمہ آیا میرے پاس، ایک صاحب نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دیا، مولوی یہ مسلمان تو بڑا ہاتھی میں نا سلسلے بڑا سخی سے طلاق دے دے، ایک ساتھ تینوں دے دے، طلاق و سلاس کام نہیں رکھتا، میں ان کو مسئلہ بتا دیا کہ بھائی تمہاری بیوی نکل چکی ہے، جب تک حلالہ نہیں ہوگا اس وقت تک تمہارے لیے جائز نہیں ہے، یہاں سے پہنچا غیر مقلد، غیر مقلد کے پاس، یا وہ آدمی غیر مقلد کے پاس. تو غیر مقلدوں کے ہاں تین طلاق ایک ہی طلاق مانی جاتی ہے. اس کی تشریح مولانا شاہد احمد صاحب نے بہت اچھی کر دی تھی، بہت اچھی تھی. تو اس نے کہا نہیں جی کون کہتا ہے، کیا کہنے کا اپرادھ تمہاری بیوی ایک ہے، تمہاری بیوی بھی بنی ہوئی ہے. اب اس نے میرے خلاف جو پروپیگنڈا کیا اس نے بھی دیا، بولے یار وہ نور والا بول بھی بڑا خراب ہے. کیوں بھائی؟ بولے اس کو کچھ آتا جاتا ہے، اتنا غلط مسئلہ بتلایا مجھ کو اس کا بجلی ہے. میں وہ فلاں مسجد میں گیا تھا، اس نے مجھ کو اچھا مسئلہ بتایا. تو کیا مسئلہ تھا؟ کہا اس نے کہا ایک تین طلاق کبھی تین دنوں سے ایک ہی ہوتی ہے، میں اپنی بیوی پھر رکھے ہوئی ہوں. یہ صورت نرم گوش اللہ تعالیٰ ہدایت کا فرمائے. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. سيدنا رب كريم، قران مقدس کی تفسیر و توضیح و تشریح میں اگر مجھ گنہگار سے کوئی غلطی ہوئی اسے معاف فرما، جو کچھ بیان کیا گیا اس کے بارگاہ کرم و فضل و شرف سے قبول عطا فرما، قرآن پاک کے اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کو ہماری زندگی کے ہر گوشے میں رچا دے بسا